السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. افغان فوجی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ غزنی صوبے کے اندر ضلع میں گزشتہ رات ایک کار بم حملے میں، جس کا نشانہ افغان فوجی اڈہ تھا، 2 فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے. حملے کے بعد علاقے میں بدھ کے صبح افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جگہ جگہ لڑائی چھڑ گئی. افغان وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ خود کش بمبار اپنی بارود سے بھری کار کابل قندھار شاہراہ کے فوجی اڈے میں اڑانا چاہتا تھا، لیکن اس کی شناخت ہو گئی اور اڈے پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کی کار دھماکے سے اڑ گئی، جس کے نتیجے میں 2 فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہوئے. غزنی میں افغان فوج کے ایک ترجمان علی شکاری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بارود سے بھری ایک اور گاڑی کو سیکیورٹی فورسز نے ناکارہ بنا دیا. انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد جھڑپیں شروع ہو گئیں، لیکن اڈے پر تازہ کمک پہنچ گئی. اسی اثنا میں طالبان نے بدھ کے روز بلخ صوبے کے 4 بلاک ضلع میں طالبان مخالف فورسز کے 7 مقامی ارکان کو ہلاک کر دیا. بلخ صوبے کے گورنر کے ایک ترجمان منیر احمد فرحات نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان نے منگل کے روز انہیں اغوا کر لیا تھا اور آج انہیں ہلاک کر دیا. افغان حکومت کی مشترکہ ورکنگ کمیٹی اور طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے درمیان دوحہ میں امن بات چیت کے ایجنڈے کو حتمی شکل دیکھنے کے لیے گفتگو آج دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے. افغانستان میں انسانی حقوق کے کمیشن نے امن مذاکراتی ٹیموں سے کہا ہے کہ وہ سب سے پہلے پرتشدد حملوں میں کمی اور جنگ بندی پر توجہ دیں. تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکی حکومت طالبان سے جنگ بندی سے متعلق ٹھوس ضمانت طلب کرنے کے بجائے انہیں مراعات دے رہی ہے. سیاسی تجزیہ کار نجیب آزاد کا کہنا ہے کہ یہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن سمجھوتے کا کمزور پہلو ہے، اور امریکہ کو چاہیے کہ وہ افغانستان سے اپنے فوجیوں کے انخلا کے حوالے سے عجلت کا مظاہرہ نہ کرے. امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے اقوام متحدہ اور افغان حکومت کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ طالبان کے القاعدہ سے تعلق منقطع کرنے کے دعوے کے باوجود القاعدہ سے مؤثر رابطے جاری ہیں. سیاسی تجزیہ کار طارق فرحادی کہتے ہیں کہ دوحہ امن بات چیت میں وقت لگے گا اور سنجیدہ بات چیت بعد میں شروع ہوگی. تاہم طالبان کے سابق اہلکار سید اکبر آغا کا کہنا ہے کہ طالبان نے اپنی شرائط پوری کر لی ہیں اور وہ اب بھی امریکہ کے ساتھ ہونے والے امن سمجھوتے پر کاربند ہیں. امریکہ کی فوج نے افغانستان میں امریکی اور اتحادی افواج کے فضائی حملوں سے عام شہریوں کی ہلاکتوں میں ریکارڈ اضافے پر جاری ہونے والی نئی رپورٹ کو یک طرفہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے. براؤن یونیورسٹی میں کاسٹس آف پروجیکٹ نامی پروجیکٹ کے تحت یہ نئی رپورٹ پیر کے روز جاری ہوئی. رپورٹ میں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے سن 2017 میں طالبان کے خلاف فضائی کاروائیوں کے لیے قواعد میں نرمی کے فیصلے کو عام شہریوں کی بڑھتی ہوئی ہلاکتوں کی وجہ قرار دیا گیا ہے. رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ فضائی کاروائیوں میں عام افغان شہریوں کے ہلاکتوں میں 330% اضافہ ہوا ہے. امریکی فوج کے ترجمان کرنل سونی لیگٹ کا کہنا ہے کہ فوج کاسٹس آف وار میں پیش کیے گئے یک طرفہ تجزیے کو مسترد کرتی ہے. وائس آف امریکہ کو ایک ای میل میں کرنل لیگٹ کا کہنا تھا کہ اس میں طالبان کے ہاتھوں کار بم دھماکے، خود ساختہ دھماکہ خیز مواد، راکٹ اور ہدف بنا کر ہلاک کرنا شامل ہے، تاکہ افغانستان بھر میں خوف کی فضا پیدا کی جائے. امریکہ کے صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں منعقدہ ویکسین سمٹ کے دوران ایک حکم نامے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت امریکہ میں جلد ہی متوقع کورونا ویکسین کی دستیابی کے بعد ترجیحی بنیادوں پر امریکیوں تک اس کی دسترس کو یقینی بنایا جائے گا. کچھ ناقدین کے مطابق ٹرمپ کو اس حکم نامے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ کورونا ویکسین کی سپلائی کے حوالے سے سوال اٹھائے گئے کہ آیا ویکسینز کی اتنی مقدار موجود ہوگی کہ فروری تک 100 ملین افراد اور اگلے سال جون تک تمام ملک کو کورونا ویکسین دی جا سکے. دوسری جانب نامنتخب صدر جو بائیڈن نے ریاست ڈیلویئر میں رسمی طور پر اپنی پبلک ہیلتھ ٹیم کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے حلف لینے کے بعد 100 دنوں کے دوران 100 ملین افراد کو ویکسین لگائی جائے گی. خبریں ختم ہوئیں.
السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد امید سے آپ نے خبریں سنی اور اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں آج کی اہم رپورٹیں.
پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. پاکستان میں کرونا وائرس کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں، پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کے باعث وبا سے متاثرہ افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے، جبکہ ملک میں وبا سے بچاؤ کی ویکسین کی آزمائش بھی جاری ہے. پاکستان میں تحقیقاتی ویکسین کی اس نوعیت کے ٹرائل پہلی مرتبہ ہو رہے ہیں، جس میں 1000 سے زائد مرد و خواتین رضاکارانہ طور پر اس تجرباتی عمل کا حصہ بن چکے ہیں. پاکستانیوں کو امید ہے کہ آزمائش کا حصہ بننے کے سبب انہیں یہ ویکسین جلدی دستیاب ہو سکے گی. حکومت بھی ویکسین کے حصول کے لیے چین اور روس کے ساتھ رابطے میں ہے اور اس مقصد کے لیے 150 ملین ڈالرز کی رقم بھی مختص کی گئی ہے. گیلپ کے ایک سروے میں کرونا وائرس ویکسین کی مخالفت بھی سامنے آئی ہے اور 37% افراد کا کہنا ہے کہ وہ ویکسین دستیاب ہونے پر بھی اسے استعمال نہیں کریں گے. اسلام آباد سے تفصیلات بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے علی فرقان.
طبی ماہرین پاکستان میں کرونا وائرس کی دوسری لہر کو گزشتہ لہر سے کم مہلک مگر زیادہ ہلاکت خیز قرار دے رہے ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 33,000 سے زائد ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 2,963 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جبکہ وائرس سے 60 ہلاکتیں بھی سامنے آئی ہیں. ملک میں کرونا سے ہلاکتوں کی تعداد 8,547 ہو گئی ہے اور مجموعی کیسز 4,26,000 سے تجاوز کر چکے ہیں، جبکہ فال کیسز کی تعداد 45,000 سے زائد ہے. دوسری جانب کرونا وائرس سے بچاؤ کی ویکسین کے تحقیقاتی تجربات پاکستان میں بھی جاری ہیں، جس میں مرد و خواتین رضاکارانہ طور پر خود کو پیش کر رہے ہیں. چین اور کینیڈا کی کمپنی کی تیار کردہ اس ویکسین کے ٹرائل کے لیے حکومت نے 5 بڑے شہروں میں اجازت دے رکھی ہے. اسلام آباد کے شفا ہسپتال میں جاری حالیہ آزمائش تیسرے اور حتمی سطح کے ٹرائل ہیں، جس کے بعد ویکسین کو مارکیٹ میں لایا جا سکے گا. پاکستان کو امید ہے کہ یہ ویکسین اسے دستیاب ہو سکے گی. شفا ہسپتال کے اعلیٰ تحقیق کار ڈاکٹر اعجاز خان کہتے ہیں کہ ویکسین کا محفوظ ہونا پہلے 2 ٹرائل کے دوران ثابت ہو چکا ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ تیسرے اور حتمی ٹرائل سے اس کی افادیت کا اندازہ لگایا جانا ہے.
کہ ویکسین جب ایک خاص مرحلے تک پہنچے گی، خاص ایک ٹارگٹ اچیو کرے گی پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی، یہ جو ٹیسٹ، یہ ویکسین کے ٹرائل چل رہا ہے، اسی ویکسین کا، خاص کر اس ویکسین کا، وہ جب ختم ہوگا تو پھر اس کے بعد اس کو انالائز کیا جاتا ہے کہ کتنی افیکٹو ہے. اگر افیکٹونیس دکھا چکی ہے اس مرض کے خلاف تو پھر اس کی اپروول ہوتی ہے اور پھر مینوفیکچر ہوئی.
ویکسین لگنے سے پہلے رضاکار شخص کی تحریری رضامندی لی جاتی ہے اور رضاکاروں کو آگاہی کے ساتھ شرائط بھی بتائی جاتی ہیں. ویکسین کے لیے خود کو پیش کرنے والے رضاکاروں کا کہنا ہے کہ وہ اس لیے آئے ہیں تاکہ فلاح عامہ ہو سکے. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ایک رضاکار سجاد احمد راضی کہتے ہیں کہ وہ لاک ڈاؤن اور احتیاطی تدابیر کے باعث خاصے مشکل دور سے گزرے ہیں اور بہت شدت سے ویکسین کا انتظار کر رہے تھے.
سینیٹائزنگ آل دی ٹائم اور ہاتھ دھو رہے ہو، باہر نہیں جا رہے، دوست بھی دور رکھے ہیں، میرے رشتے داروں سے بھی کام مل رہے ہو، سو یہ سارا جو سٹریس ہے اس کو کم کرنا ایک تو یہ مقصد تھا. سیکنڈلی وی نیڈ ٹو اسٹیپ فارورڈ، سائنس کے لیے آپ کو آگے آنا چاہیے، کیونکہ کسی نہ کسی کو تو والنٹیئر کرنا ہی ہوتا ہے تاکہ بہت سارے فلاح عامہ ہو سکے اور لوگوں کی بہتری ہو سکے.
پاکستان کی حکومت نے ویکسین کے حصول کے لیے چین اور روس سے رابطہ کر رکھا ہے اور اس مقصد کے لیے 150 ملین ڈالرز کی رقم بھی مختص کر دی گئی ہے. حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ ویکسین عوام کو مفت فراہم کی جائے گی، جو کہ پہلے مرحلے میں صحت کے شعبے سے وابستہ اور معمر افراد کو دی جائے گی. دوسری جانب گیلپ پاکستان کی جانب سے گزشتہ ماہ ایک سروے کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ 37% پاکستانی ویکسین دستیاب ہونے کے بعد اس کو استعمال نہیں کریں گے. گیلپ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بلال گیلانی کا کہنا تھا کہ ویکسین کی مخالفت کو دیکھتے ہوئے یہ تشویشناک اعداد و شمار ہیں، جو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے باعث تشویش ہے، کیونکہ اس وبا کو پھیلنے سے روکنے کا انحصار ویکسین پر ہے.
علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے غیر منتخب ارکان کو کسی بھی کابینہ کمیٹی کا سربراہ یا رکن بنانے کو غیر قانونی قرار دینے کے بعد حکومت کو نئے بحران کا سامنا ہے۔ درخواست گزار کے وکیل اور قانونی ماہرین کہتے ہیں کہ ریاست کو صرف منتخب ارکان چلا سکتے ہیں اور عدالت نے ان کا یہ موقف درست تسلیم کیا ہے، جبکہ آئینی اور قانونی ماہرین کی نظر میں حکومت کے پاس کمیٹیوں کی تشکیل نو اور فیصلے کے خلاف اپیل کی دو آپشن موجود ہیں۔ سینئر وکیل کامران مرتضیٰ کہتے ہیں کہ ان معاونین کے فیصلوں کو عدالت میں چیلنج کر کے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ نے رکن اسمبلی رانا ارادت شریف خان کی جانب سے نجکاری سے متعلق کابینہ کمیٹی میں غیر منتخب ارکان کی شمولیت کے خلاف دائر درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا، جس میں واضح کیا گیا ہے کہ غیر منتخب مشیر اور معاونین خصوصی ایگزیکٹو کے دائرہ کار میں مداخلت نہیں کر سکتے، جبکہ غیر منتخب ارکان کابینہ کمیٹیوں کے رکن یا سربراہ بھی نہیں بن سکتے۔ عدالت نے قرار دیا کہ وزیراعظم کے معاونین خصوصی کابینہ کا حصہ ہیں، نہ ہی کاروائی میں شامل ہو سکتے۔ وزیراعظم کے معاونین خصوصی وفاقی وزیر ہیں اور نہ ہی وزیر مملکت۔ عدالت نے حفیظ شیخ، عبدالرزاق داؤد اور عشرت حسین کی کابینہ کمیٹی برائے نجکاری میں شمولیت غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کمیٹی کی تشکیل کا نوٹیفیکیشن بھی کالعدم قرار دے دیا۔ اس بارے میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر وکیل عمر کلانی کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق کوئی معاون خصوصی اہم دستاویزات پر بھی دستخط نہیں کر سکتا، اس کا کام وزیر اعظم کو صرف مشاورت فراہم کرنا ہے، لیکن اگر کسی ایک شخص کو فائدہ پہنچا ہو تو اس کو قانون ریلیف دے سکتا ہے۔
وہ نہیں کھولی جا سکتی قانونی حکم کی بنیاد پہ، لیکن جہاں ابھی کوئی ٹرانزیکشن ہوئی نہیں ہے اور وہ ابھی دوران ان دا پروسیس ہے، وہ روکی جا سکتی، پی آئی اے کی نجکاری کو روکی جا سکتی۔
آئینی اور قانونی ماہر کامران مرتضیٰ کا کہنا ہے کہ عدالتی فیصلے سے 5 مشیر اور 16 معاونین خصوصی متاثر ہوئے ہیں، اب ان کے پاس انتظامی اختیارات نہیں ہوں گے۔ حکومت کے پاس دو آپشن ہیں، یا فیصلے کو چیلنج کرے یا تمام کمیٹیوں کی تشکیلیں نو کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان معاونین کے کیے گئے فیصلوں کو عدالت میں چیلنج کر کے ختم کروایا جا سکتا ہے۔
اس کو بنیاد بنا کے الگ الگ سے چیلنج کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کا پریمبل دیکھیں جس کو کہتے ہیں، اس میں یہ ہے کہ اسٹیٹ ول بی رن تھرو چوزن ریپرزینٹیٹیوز، ٹھیک ہے، دیباچے میں لکھ دیا گیا ہے، جو دیباچے میں لکھ دیا گیا تو آپ اس طرح کی تو سلیکٹڈ ہے، جو لوگ الیکٹڈ نظر آتے ہیں اور باقی جو نظر آ کے ویسے مسلط کر دیے گئے ہیں۔
حکومت کی جانب سے تشکیل کردہ 7 کابینہ کمیٹیوں میں 3 کے چیئرمین مشیر خزانہ ہیں، جبکہ تمام کابینہ کمیٹیوں میں مشیر یا معاون خصوصی بطور چیئرمین یا رکن شامل ہیں۔ حفیظ شیخ، چیئرمین ایکنیک، اقتصادی رابطہ کمیٹی، نجکاری کمیٹی، کابینہ کمیٹی، سرکاری ملکیتی اداروں کے چیئرمین، کابینہ توانائی اور سی پیک کمیٹیوں میں بطور رکن شامل ہیں۔ رزاق داؤد، ای سی سی، کابینہ کمیٹی نجکاری، کابینہ کمیٹی سرکاری ملکیتی اداروں، کابینہ کمیٹی توانائی میں بھی بطور رکن شامل ہیں۔ مشیر ادارہ جاتی اصلاحات ڈاکٹر عشرت حسین، ای سی سی، کابینہ کمیٹی نجکاری، سی پیک، کابینہ کمیٹی ادارہ جاتی اصلاحات میں بطور رکن شامل ہیں۔ مشیر پارلیمانی مور بابر اوان، مشیر داخلہ مرزا شہزاد اکبر کابینہ کمیٹی قانون سازی میں بطور رکن شامل ہیں۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
پاکستان میں وزارت داخلہ نے سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی عسکری ونگز کے خلاف صوبوں کو مؤثر اقدامات اٹھانے کی ہدایت کر دی ہے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ کسی جماعت نے خلاف ورزی کی تو قانون حرکت میں آئے گا، جبکہ اپوزیشن کا موقف ہے کہ حکومت اپنے مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے بکھلا گئی ہے۔ قانونی ماہر کہتے ہیں کہ کسی بھی جماعت کے ونگ پر پابندی کے لیے حکومت کو ٹھوس وجوہات دینا ہوگی۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کریں گے تھوڑی دیر کے بعد۔ پاکستان میں سندھ پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شام میں مسلح تصادم میں حصہ لینے والے گروہ سے تعلق رکھنے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا ہے۔ یہ ملزمان فرقہ وارانہ دہشت گردی کی کئی وارداتوں میں پولیس کو انتہائی مطلوب تھے، اور ان واقعات میں کئی علماء کرام سمیت عام شہریوں کو قتل کیا گیا۔ ملزمان کے بارے میں دعویٰ کیا گیا کہ انہوں نے ایران سے دہشت گردی کی تربیت حاصل کی، تاہم ایران کی جانب سے اب تک ان الزامات پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ادھر پولیس حکام نے پہلی بار سرکاری طور پر اس بات کی تصدیق کر دی کہ شام میں جاری لڑائی میں حصہ لینے والوں کی بڑی تعداد پاکستان سے بھی جاتی رہی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں۔
سندھ پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے دو ایسے انتہائی مطلوب ملزمان کو گرفتار کیا ہے جن کا تعلق کلدم شدت پسند تنظیم سپاہ محمد کے زینبیون بریگیڈ سے ہے۔ پولیس کے مطابق یہ دونوں ملزمان مذہبی اور فرقہ وارانہ ٹارگٹ کلنگ کی متعدد وارداتوں میں ملوث رہے ہیں، جن میں نامور عالم دین مولانا یوسف لدھیانوی، مفتی نظام الدین شامزئی سمیت ایک درجن سے زائد افراد کو قتل کیا گیا۔ پولیس کے دعوے کے مطابق ملزمان سے اسلحہ بھی برامد کیا گیا ہے۔ پولیس نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان ملزمان نے پڑوسی ملک ایران سے تربیت حاصل کی، تاہم ایران کی جانب سے اب تک ان الزامات پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ ادھر پاکستانی پولیس حکام کی جانب سے یہ پہلی بار تصدیق کی گئی ہے کہ شام میں 9 سال سے جاری خانہ جنگی میں پاکستان سے بھی بڑی تعداد میں لوگ جاتے رہے۔ ایس ایس پی سی ٹی ڈی سندھ پولیس عمر شاہد حامد کا کہنا ہے کہ اگرچہ ان افراد کی صحیح تعداد کا اندازہ تو نہیں لگایا جا سکتا، تاہم یہ حقیقت ہے کہ جنگ میں بڑی تعداد میں پاکستانی شریک ہوتے رہے۔
ان میں بہت سے جو لوگ کے گئے ہیں وہ لڑکے تھے جو کہ پہلے کسی نہ کسی ٹیررسٹ یا ملٹنٹ گروپ میں تھے، مثلا یہ جو دو کل اریسٹ ہوئے ہیں، تو یہ کائنڈ آف جو لڑکے ہیں پہلے بھی ایز آئی سیڈ ان کرمنل ایکٹیویٹیز میں تھے، پھر ایسے لڑکے چلے گئے اور سیریا وریا میں لڑے، تو وہ آبویسلی اس کے بعد پھر ان کی جو وہ ہے اسکل سیٹس وغیرہ وہ بڑھ جاتے ہیں، ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں۔
پولیس کے مطابق ایسے افراد کی شام کی خانہ جنگی میں شمولیت 2019 تک بڑی فعال طریقے سے جاری رہی، تاہم کرونا وبا کی وجہ سے یہ رجحان رواں سال کم رہا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق ایسے افراد میں سے کچھ پاکستان واپس آنے پر عام زندگی میں مگن ہو گئے اور پھر کسی دہشت گردی کی سرگرمی کے لیے انہیں دوبارہ سے بھی فعال کر دیا گیا۔ ادھر سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ عسکریت پسندی سے یہ خطہ بری طرح متاثر ہوا ہے، جس کے کئی اندرونی اور بیرونی عوامل ہیں۔ سابق آئی جی پولیس افضل شگری کے مطابق اگرچہ پاکستان میں فرقہ وارانہ تشدد کے عروج کا شاید دور گزر چکا، مگر اسے مکمل طور پر ختم ہونے میں مزید وقت لگے گا۔
جو تھا وہ گزر گیا ہے، ہمیں جو ملٹنسی کی جو انتہا جو تھی اور جس میں کہ خانہ جنگی کسی صورت ملک کے اندر بنی ہوئی تھی، اس سے تو ہم نکل گئے۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ کس حد تک اور کتنی ایفیشنٹلی اس کو ٹیکل کرتی ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ باقی بھی عرصہ جو کم ہوگا، اور اگر اس میں کسی قسم کی نرمی ہوگی یا کسی قسم کی کوئی کوتاہیاں ہوگی تو پھر یہ تھوڑا پرولونگ کرتا ہے۔
سندھ پولیس کے حکام کا دعویٰ ہے کہ ایسے گروہوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں کی گئی ہیں اور ان کے نیٹ ورک کو کافی حد تک تباہ کیا جا چکا ہے، اور ماضی میں بھی سی ٹی ڈی نے ایسے کئی سرکردہ لوگوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا۔ محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی۔
اور پاکستان میں وزارت داخلہ نے سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے عسکری ونگز کے خلاف صوبوں کو مؤثر اقدامات اٹھانے کی ہدایت کر دی ہے۔ حکومت نے واضح کیا ہے کہ کسی جماعت نے خلاف ورزی کی تو قانون حرکت میں آئے گا، جبکہ اپوزیشن کا موقف ہے کہ حکومت اپنے مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ سے بکلا گئی ہے۔ قانونی ماہر کہتے ہیں کہ کسی بھی جماعت کے ونگ پر پابندی کے لیے حکومت کو ٹھوس وجوہات دینا ہوگی۔ اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش ہے۔
پاکستان میں اپوزیشن جماعت پر مشتمل حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ملک بھر میں جلسے جاری ہیں، تو دوسری جانب وفاقی حکومت نے مذہبی جماعتوں کے ملیشیا ونگز کے خلاف صوبائی حکومتوں کو کارروائی کرنے اور مؤثر اقدامات اٹھانے کی ہدایت کر دی۔ وفاقی وزارت داخلہ نے صوبائی حکومتوں کو مرسلہ بھجوایا ہے کہ مذہبی جماعتوں نے اپنی ملیشیا بنا رکھی ہیں۔ مختلف جماعتوں کے ملیشیا ارکان مسلح افواج جیسی وردی اور رینکس لگاتے ہیں۔ ملیشیا بنانا آئین کے آرٹیکل 256 اور نیشنل ایکشن پلان کے تیسرے نقطے کی خلاف ورزی ہے۔ ملیشیا کے خلاف کوئی کاروائی نہ کی گئی تو سیکیورٹی صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، جس سے دنیا میں پاکستان کا منفی تاثر ابھرے گا۔ مراسلے میں مزید کہا گیا کہ ایسی تنظیمیں غلط مثال قائم کر رہی ہیں، صوبائی حکومتیں فوری طور پر نوٹس لیں اور ان کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کریں۔ وفاقی حکومت اس معاملے میں صوبوں کی ہر طرح کی مدد کے لیے تیار ہے۔ حکمران جماعت تحریک انصاف کی رہنما فردوس آشکابان نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی مذہبی جماعت نے حکومتی اقدامات کی خلاف ورزی کی تو قانون حرکت میں آئے گا۔
جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا قانون حرکت میں آئے گا۔
اپوزیشن جماعت جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا غفور حیدری نے ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ ایک نان ایشو کو ایشو بنایا جا رہا ہے، نوٹیفیکیشن کے الفاظ نئے نہیں ہیں اور اس کی کوئی اہمیت نہیں، عسکری ونگ اور رضاکار میں فرق ہوتا ہے جس کا انہیں پتہ ہی نہیں۔
اب بھی اللہ کے فضل سے ہمارے یہ رضاکار ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن کہیں بھی ان سے کوئی شکایت ہمیں نہیں ملی ہے کہ انہوں نے کہیں خدا نخواستہ کوئی رولز اور قانون کی وائلیشن کی، قانون کو ہاتھ میں لیا، بلکہ وہ ایک منظم ادارہ ہے جو اپنے 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 سالاروں کے ماتحت جو رضاکار ہیں ان کی فرمان کے مطابق وہ سیکورٹی کا فریضہ انجام دیتے ہیں.
تجزیہ کار ڈاکٹر توصیف احمد کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ اس بارے میں کردار ادا کرتی آئی ہے اور جب جب انہیں کسی مذہبی یا سیاسی جماعت سے مقاصد حاصل کرنے ہوتے ہیں انہیں استعمال کیا جاتا ہے.
جب بہت زیادہ معاملات خراب ہوتے ہیں تو وہ ان کے خلاف کارروائی کرتی ہے. ایس او جی ایس کی پابندیاں جب بالکل سخت ہو گئی, آج کل وہ خبر چلتی ہے لیکن حافظ سعید ان کے ساتھیوں کو 10-10 سال سزا دی جا رہی, باقی لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے. تو یہ تو ان کی پالیسی ہے جس کے نتیجے میں ان کو برقرار رکھا جاتا ہے اور جب کیا استعمال کر لیا جاتا ہے, بلکہ نئی فورس بنا دی جاتی ہے. یہ لبیک کے نام سے فورس بنی ہے, یہ ملیٹنٹ فورس ہے, ظاہر یہ کنٹینر فورس ہے جس سے مسائل مزید بگڑے وہ اپنے طور پہ کم کرتے رہتے ہیں اور بناتے رہتے ہیں.
پاکستان کے عسکری ادارے یا اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کے ان الزامات کی ہمیشہ سے تردید کرتے آئے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ملکی سیاست میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تجزیہ کار اور اینکر افتخار احمد کہتے ہیں کہ میں کسی بھی سیاسی جماعت کے عسکری ونگ کے خلاف ہوں. سیاسی جماعت کا عسکری ونگ بنانا نظریاتی سوچ کے خلاف ہے.
ڈی جے کو اٹھا لیا گیا, ایک آدمی ہے وہ میوزک کی کمپنی چلاتا ہے, وہ ایک سیاسی پارٹی کو اپنا ڈی جے دیتا ہی نہیں دیتا, اس کو کھا لیا گیا پاؤٹن لاہور سے. تو یہ سوچ عسکری ہے, بیکاز آف دی ونگ ہونے کے ذریعے آدمی ڈنڈے وہاں پر کہیں گے عسکری ونگ ہے. تو عسکری ونگ کے ساتھ سیاست میں عسکری سوچ بھی نہیں ہونی چاہیے.
گزشتہ سال نومبر میں اپوزیشن جماعتوں کے آزادی مارچ کے موقع پر وفاقی حکومت نے جے یو آئی کی ذیلی تنظیم انصار الاسلام پر پابندی عائد کر دی تھی, جبکہ پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں نے مختلف اوقات میں مخصوص مقاصد کے لیے عسکری ونگ بنائے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں ختم کر دیا گیا. آصف علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا اسمبلی میں حزب اختلاف سے تعلق رکھنے والے اراکین اسمبلی کا صوبائی حکومت کی ان کے ساتھ مبینہ زیادتیوں کے خلاف احتجاجی دھرنا وزیر اعلی ہاؤس کے سامنے بدھ کو دوسرے روز بھی جاری رہا. احتجاجی دھرنے سے خطاب کرتے ہوئے ممبران اسمبلی اور سیاسی جماعتوں کے رہنما صوبائی حکومت پر ان کے ساتھ مبینہ زیادتیوں پر کڑی نکتہ چینی کر رہے ہیں, جبکہ وزیر اعلی پر صوبے کے حقوق کے حصول اور تحفظ کی ناکامی کا بھی الزام ہے. صوبائی حکومت کا موقف ہے کہ حزب اختلاف کا احتجاج بے جا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہونے والے معاہدے پر باقاعدگی سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے. پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
خیبر پختونخوا اسمبلی کے حزب اختلاف میں شامل ممبران اسمبلی کی وزیر اعلی ہاؤس کے سامنے احتجاجی دھرنا دوسری روز بھی جاری. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد. خیبر پختونخوا اسمبلی میں حزب اختلاف میں شامل جماعتوں کے ممبران اسمبلی کا وزیر اعلی ہاؤس کے سامنے احتجاجی دھرنا بدھ کو دوسری روز بھی جاری رہا. احتجاجی دھرنے کی قیادت حزب اختلاف کے ڈپٹی رہنما اور عوامی نیشنل پارٹی کی صوبائی سیکرٹری جنرل سردار حسین بابک کر رہے ہیں اور اس میں جمعیت العلماء اسلام, جماعت اسلامی, پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شامل ہے. احتجاجی دھرنے میں ممبران اسمبلی کی تقاریر کے علاوہ مختلف سیاسی جماعتوں اور ان کے رہنماؤں کے حق میں بنائے گئے نغمے اور نظمیں بھی پیش کی جا رہی ہے. احتجاجی دھرنے کی وجوہات کے بارے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے خاتون رکن صوبائی اسمبلی صوبیہ خان نے وائس آف امریکہ کو بتایا.
سیم ہاؤس کے سامنے اپنے حلقوں کے حقوق کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ تحریک انصاف ہر ممبر کو اب جو ان کی پریویلیج ہے, جو اس کا استحقاق ہے, وہ اپنے حلقوں میں یا سیکرٹریٹ میں اس کا کوئی نہیں مانا جاتا, اس کی کوئی کام نہیں ہو رہے.
پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈیرہ اسماعیل خان سے رکن صوبائی اسمبلی احمد کنڈی کا کہنا ہے کہ دھرنا وزیر اعلی محمود خان کی صوبائی حقوق کے حصول اور تحفظ میں ناکامی پر دیا جا رہا ہے.
دیکھیں, اس میں بڑا کلیئر ہمارا مقصد ہے, جو یہ صوبائی حکومت اس صوبے کا معاشی, سماجی, سیاسی, قانونی مقدمہ پیش کرنے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے. اگر آپ دیکھیں وہ صوبہ جو سب سے زیادہ سستی ترین بجلی بناتا ہے لیکن اس کو نیٹ ہائیڈل پروفٹ نہیں دیا جا رہا, وہ صوبہ جو اپنی کنزمپشن سے زیادہ گیس پروڈیوس کرتا ہے لیکن آج بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ اور اس کا پریشر کم ہے, وہ صوبہ سارے پاکستان میں سب سے زیادہ تیل دیتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہماری فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ہمیں نہیں مل رہی, یہ صوبائی حکومت مرکز کے سامنے ان ایوانوں میں ہمارا مقدمہ, معاشی مقدمہ پیش کرنے میں غیر سچ.
حکومت کی طرف سے مذاکرات کے بارے میں احمد کنڈی کا کہنا ہے.
سی ایم محمود خان صاحب جب تک ذاتی طور پر رابطہ نہیں کریں گے تو ہم نیچے کسی کابینہ کے ممبر سے رابطہ کرنے کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہوا ہے, ہم رابطہ نہیں کریں گے.
خیبر پختونخوا کابینہ میں شامل شوکت علی یوسف زئی نے اس احتجاجی دھرنے کو صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ قرار دیتی ہوئے کہا.
دیکھیں, یہ تو صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے اپوزیشن, ورنہ آپ دیکھیں کہ جو باقاعدہ پہلے جو ہمارے ساتھ ان کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا ہے شروع دن سے وزیر اعلیٰ محمود خان کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن کو ہم نے دینا ہے کیونکہ الیکٹڈ لوگ ہیں، اب ہم نے ان کو ووٹ دیا، ہم نے ان کے حلقوں میں کام کرنا ہے۔
دھرنے میں شامل ممبران اسمبلی سے اظہار یکجہتی کے لیے بدھ کے روز مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں اور تنظیموں کے عہدیداروں نے بھی احتجاجی کیمپ کا دورہ کیا۔ دورہ کرنے والوں میں عوامی نیشنل پارٹی کے حاجی غلام احمد بلور اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر انجینئر امیر مقام سرپرست تھے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
بھارت کے آرمی چیف جنرل منوج مکند نروانے اس وقت متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے 6 روزہ سرکاری دورے پر ہیں۔ اس وقت وہ متحدہ عرب امارات میں ہیں جہاں وہ اپنے ہم منصب اور سینئر فوجی اہلکاروں سے مل کر باہمی دفاعی تعاون کو آگے بڑھانے کے سلسلے پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔ وہ 13 اور 14 دسمبر کو سعودی عرب جائیں گے۔ وہ ریاض میں سینئر سیکیورٹی اہلکاروں سے ملاقات کے علاوہ رائل سعودی لینڈ فورس اور جوائنٹ فورس کمانڈ کے ہیڈ کوارٹرز اور کنگ عبدالعزیز وار کالج کا بھی دورہ کریں گے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
اس دورے کے ایجنڈے کی تفصیلات واضح نہیں کی گئی ہیں، تاہم سمجھا جاتا ہے کہ اس سے بھارت اور عالم اسلام کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ یہ دورہ ایسے وقت پر ہو رہا ہے جب خلیجی ملکوں اور دنیا میں اہم سیاسی تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اور خلیجی ممالک اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات استوار کر رہے ہیں۔ فوج کے ایک بیان کے مطابق یہ دورہ اس لحاظ سے تاریخی ہے کہ کسی بھارتی آرمی چیف کا متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کا پہلا دورہ ہے۔ ذرائع کے مطابق ان دونوں ملکوں کے ساتھ مشترکہ فوجی مشق، ٹریننگ اور مشترکہ طور پر دفاعی آلات کی تیاری کے سلسلے میں بھی تبادلہ خیال ہو سکتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس وقت جبکہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں سرد مہری آئی ہوئی ہے اور پاکستان، چین، ایران اور ترکی کا ایک نیا اتحاد ابھر رہا ہے، بھارت کے نقطہ نظر سے یہ دورہ کافی اہم ہے۔ مغربی ایشیائی امور کے ماہر پروفیسر اے کے پاشا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ خلیجی ملکوں سے بھارت کے رشتے پہلے بھی اچھے رہے ہیں، لیکن وہ تیل اور گیس کی درآمد اور بھارتی شہریوں کے خلیج میں کام کرنے اور زر مبادلہ بھارت بھیجنے تک محدود تھے، لیکن اب باہمی رشتے اس سے کہیں آگے جا چکے ہیں۔
ان سب کے علاوہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جس سے ڈیفنس کوآپریشن، ٹیررزم کے معاملے پہ کوآپریشن اور سائبر سیکورٹی اور نیول کوآپریشن، ہر طریقے سے جو کوآپریشن جو ہوتی ہے الائز کے بیچ، اسی طرح بھارت بھی ان دیشوں کے ساتھ کافی اچھے گہرے تعلقات بنا لیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ خلیجی ممالک ایران کی بڑھتی ہوئی فوجی قوت سے خوفزدہ ہیں، اس لیے وہ بھی چاہتے ہیں کہ بھارت سے ان کے رشتے مضبوط ہوں۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایشیا میں ایک نئے اتحاد کے ابھرنے کی وجہ سے بھی امریکہ اور اسرائیل بھارت کو ہتھیار فراہم کر کے اس کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔
ایران کا جو مسلسل ملٹری کیپبلٹی جو بڑھ رہی ہے، اس کی طاقت جو بڑھ رہی ہے، چین اور روس کے سپورٹ کے علاوہ بھی اندرونی جو ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے، ملٹری ڈیولپمنٹ، آر این ڈی وغیرہ، تو اس کو سامنا کرنے کے لیے امریکہ کھاڑی دوشوں کے ساتھ مل کے بھارت کو، اسرائیل کو ہتھیار دے کے یہ دھیرے دھیرے تیار کر رہے ہیں۔
ان کے مطابق بھارت رفتہ رفتہ امریکہ کے گروپ میں شامل ہو گیا ہے۔ جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور خلیج میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کا ایک بڑا اتحاد بن رہا ہے۔ اے کے پاشا کے بقول بھارت کو اسرائیل کے توسط سے رضامند کر کے خلیجی ملکوں کی سیکورٹی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس دورے کو اسی تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس دورے کو سفارتی حلقوں میں بھی کافی دلچسپی سے دیکھا جا رہا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
افغان حکومت کی مشترکہ ورکنگ کمیٹی اور طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے درمیان دوحا میں امن بات چیت کے ایجنڈے کو حتمی شکل دینے کے لیے گفتگو آج دوبارہ شروع ہونے کی توقع ہے۔ افغانستان میں انسانی حقوق کے کمیشن نے امن مذاکراتی ٹیموں سے کہا ہے کہ وہ سب سے پہلے پرتشدد حملوں میں کمی اور جنگ بندی پر توجہ دیں۔ تاہم تجزیہ کار کہتے ہیں کہ امریکی حکومت طالبان سے جنگ بندی سے متعلق ٹھوس ضمانت طلب کرنے کے بجائے انہیں مراحت دے رہی ہے۔ سیاسی تجزیہ کار نجیب آزاد کہتے ہیں کہ یہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن سمجھوتے کا کمزور پہلو ہے اور امریکہ کو چاہیے کہ وہ افغانستان سے اپنے فوجیوں کے انخلا کے حوالے سے عجلت کا مظاہرہ نہ کرے اور پاکستان پر دباؤ ڈالے کہ وہ طالبان کو امن سمجھوتا قبول کرنے پر آمادہ کرے۔ امریکی روزنامہ واشنگٹن پوسٹ نے اقوام متحدہ اور افغان حکومت کے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ طالبان کے القاعدہ سے تعلق منقطع کرنے کے دعوے کے باوجود القاعدہ سے مؤثر رابطے جاری ہیں۔ سیاسی تجزیہ کار طارق فرہادی کہتے ہیں کہ دوحہ امن بات چیت میں وقت لگے گا اور سنجیدہ بات چیت بعد کو شروع ہوگی جب دونوں فریق افغانستان کی مستقبل کی حکومت کے حوالے سے مذاکرات کریں گے۔ تاہم طالبان کے سابق اہلکار سید اکبر آغا کا کہنا ہے کہ طالبان نے اپنی شرائط پوری کر لی ہیں اور وہ اب بھی امریکہ کے ساتھ ہونے والے امن سمجھوتے پر کار بند ہیں۔
تازہ ترین خبریں، ریڈیو پروگرامز، آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ، جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
امریکہ کی فوج نے افغانستان میں امریکی اور اتحادی افواج کے فضائی حملوں سے عام شہریوں کی ہلاکتوں میں ریکارڈ اضافے پر جاری ہونے والی نئی رپورٹ کو یک طرفہ قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے۔ براؤن یونیورسٹی میں کاسٹ آف وار نامی پروجیکٹ کے تحت یہ نئی رپورٹ پیر کے روز جاری ہوئی تھی۔ فائزہ بخاری کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
رپورٹ میں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے سن 2017 میں طالبان کے خلاف فضائی کاروائیوں کے لیے قواعد میں نرمی کے فیصلے کو عام شہریوں کی بڑھتی ہوئی ہلاکتوں کی وجہ قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ تب سے فضائی کارروائیوں میں عام افغان شہریوں کی ہلاکتوں میں 330% اضافہ ہوا ہے۔ امریکی افواج کے ترجمان کرنل سونی لیگٹ کا کہنا ہے کہ فوج کاسٹس آف وار میں پیش کیے گئے یک طرفہ تجزیے کو مسترد کرتی ہے، جس کی بنیاد متنازع ڈیٹا ہے، اور اس میں طالبان اور داعش کے ہاتھوں عام شہریوں کی ہلاکتوں کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کو ایک ای میل میں کرنل لیگٹ کا کہنا تھا کہ اس میں طالبان کے ہاتھوں کار بم دھماکے، خود ساختہ دھماکہ خیز مواد، راکٹ اور ہدف بنا کر ہلاک کرنا شامل ہے تاکہ افغانستان بھر میں خوف کی فضا پیدا کی جائے۔ کرنل لیگٹ نے اقوام متحدہ کی تازہ سہمائی رپورٹ کی جانب توجہ دلائی، جس میں تسلیم کیا گیا ہے کہ رواں سال 29 فروری کے بعد، جب سے امریکہ نے اپنی افواج کے انخلا کے معاہدے پر دستخط کیے تھے، تب سے امریکی فضائی کارروائیوں سے عام شہریوں کی ہلاکتوں میں خاطر خواہ کمی ہوئی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اسی رپورٹ میں 3400 عام شہریوں کی ہلاکت کو داعش اور طالبان سمیت حکومت مخالف عناصر کا شاخصانہ قرار دیا گیا ہے۔ کاسٹس آف وار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکی فضائی کارروائیوں میں اس لیے شدت پیدا ہوئی تھی تاکہ طالبان پر امن سمجھوتے کے لیے دباؤ ڈالا جا سکے۔ صرف سن 2017 میں کی گئی فضائی کارروائیوں میں 700 عام شہری ہلاک ہوئے، جو کہ سن 2001 میں جنگ کے آغاز سے اب تک کسی بھی سال میں ہلاکتوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ تاہم امریکہ نے طالبان کے ساتھ امن سمجھوتا طے کرنے کے بعد اپنی افواج کا انخلا شروع کر دیا تھا، جس کے بعد فضائی کارروائیوں میں کمی ہوئی تھی۔ افغان جنگ کو امریکہ کی طویل ترین جنگ کہا جاتا ہے۔ کاسٹس آف وار پروجیکٹ نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ امن سمجھوتے کے بعد فضائی کارروائیوں میں کمی ہوئی، جس سے عام شہریوں کی ہلاکتوں میں بھی کمی ہوئی۔ اس پروجیکٹ نے متنبع کیا ہے کہ جہاں اتحادی افواج نے اپنی فضائی کارروائیوں میں کمی کی ہے، وہاں افغان ایئر فورس نے اپنی فضائی حملوں میں تیزی پیدا کی ہے، جس سے عام شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ پروجیکٹ کی شریک ڈائریکٹر نیٹا کرافٹ کہتی ہیں کہ افغان حکومت اب طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے اور امن بات چیت میں اپنا ہاتھ اوپر رکھنے کے لیے افغان ایئر فورس نے فضائی کارروائیوں میں اضافہ کیا ہے۔ نیٹا کہتی ہیں کہ اس کے نتیجے میں عام افغان شہریوں کی ہلاکت میں ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔
دوسری جانب افغان فوجی عہدیداروں نے بتایا ہے کہ غزنی صوبے کے اندار ضلع میں گزشتہ رات ایک کار بم حملے میں، جس کا نشانہ افغان فوجی اڈہ تھا، 2 فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ حملے کے بعد علاقے میں بدھ کی صبح افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کے درمیان جگہ جگہ لڑائی چھڑ گئی۔ افغان وزارت دفاع نے ایک بیان میں کہا ہے کہ خود کش بمبار اپنی بارود سے بھری کار کابل کندھار شاہراہ کے فوجی اڈے میں اڑانا چاہتا تھا، لیکن اس کی شناخت ہو گئی اور اڈے پر پہنچنے سے پہلے ہی اس کی کار دھماکے سے اڑ گئی، جس کے نتیجے میں 2 فوجی ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ غزنی میں افغان فوج کے ایک ترجمان علی شکاری نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ بارود سے بھری ایک اور گاڑی کو سیکیورٹی فورسز نے ناکارہ بنا دیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد جھڑپیں شروع ہو گئیں، لیکن اڈے پر تازہ کمک پہنچ گئی۔ اسی اثنا میں طالبان نے بدھ کے روز بلخ صوبے کے 4 بلاک ضلع میں طالبان مخالف فورسز کے 7 مقامی ارکان کو، بلخ صوبے کے گورنر کے ایک ترجمان منیر احمد فرہاد نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ طالبان نے منگل کے روز انہیں اغوا کر لیا تھا اور آج انہیں ہلاک کر دیا۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جاسنڈا آرڈن نے سانیہ کرائسٹ چرچ کی انکوائری رپورٹ میں بعض خامیوں کی نشاندہی پر معافی مانگ لی. واقعے کے بعد قائم ہونے والے رائل کمیشن آف انکوائری کی حال ہی میں جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ نیوزی لینڈ کے سیکیورٹی اداروں کی تمام تر توجہ ممکنہ اسلامی دہشت گردی روکنے کی طرف مرکوز تھی. تاہم اسی دوران سفید فام بالادستی کا نعرہ لگاتے ہوئے ایک شخص نے 51 افراد کو ہلاک کر دیا. انکوائری کمیشن نے حملہ آور آسٹریلوی شہری برینٹن ٹیرن کو اسلحے کا لائسنس دیتے وقت کچھ سیکیورٹی نکات سے صرف نظر کرنے پر پولیس کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا. 29 سالہ مجرم ٹیرن نے 15 مارچ 2019 کو کرائسٹ چرچ کی دو مساجد میں فائرنگ کر کے 51 افراد کو ہلاک کر دیا تھا اور وہ اس کاروائی کو فیس بک پر لائیو نشر بھی کرتا رہا. انکوائری رپورٹ میں کہا گیا کہ بعض خامیوں کے باوجود سیکیورٹی اداروں کے لیے اس طرح کا حملہ روکنا ممکن نہیں تھا. رپورٹ جاری ہونے کے بعد ایک بیان میں وزیر اعظم آرڈن نے کہا کہ انکوائری رپورٹ مطابق بعض خامیوں کے باوجود حملہ روکنا ممکن نہیں تھا لیکن پھر بھی یہ ناکامیاں ہیں جس پر میں معافی مانگتی ہوں. حملہ آور ٹیرن کو اگست میں بغیر پرول کے عمر قید کی سزا سنائی گئی. یہ نیوزی لینڈ میں کسی بھی مجرم کو دی جانے والی اپنی نوعیت کی پہلی سزا تھی. سانحہ کرائسٹ چرچ کے بعد جاسنڈا آرڈن کے رد عمل کو پوری دنیا میں سراہا گیا جبکہ حکومت نے خود کار ہتھیاروں کی فروخت سمیت اسلحہ قوانین میں بھی تبدیلیاں کی. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے آن لائن انتہا پسندی کے سدے باب کے لیے ایک تحریک کا بھی آغاز کیا تھا. اور اب دنیا بھر سے کرونا وائرس کی تازہ ترین خبریں اور اعداد و شمار پیش کرتے ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں منعقد ویکسین سمٹ کے دوران ایک حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت امریکہ میں جلد ہی متوقع کرونا ویکسین کی دستیابی کے بعد ترجیحی بنیادوں پر امریکیوں تک اس کی دسترس کو یقینی بنا دیا جائے گا. دوسری جانب نو منتخب صدر جو بائیڈن نے ریاست ڈیلاویئر میں رسمی طور پر اپنی پبلک ہیلتھ ٹیم کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے حلف لینے کے بعد 100 دنوں کے اندر 100 ملین افراد کو ویکسین لگا دی جائے گی. اسد نذیر کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
صدر ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں منعقدہ ویکسین سمٹ کے دوران ایک حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت امریکہ میں جلد ہی متوقع کرونا ویکسین کی دستیابی کے بعد ترجیحی بنیادوں پر امریکیوں تک اس کی دسترس کو یقینی بنایا جائے گا. کچھ ناقدین کے مطابق ٹرمپ کو اس حکم نامے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کیونکہ کرونا ویکسین کی سپلائی کے حوالے سے سوالات اٹھائے گئے کہ آیا ویکسین کی اتنی بڑی مقدار موجود ہوگی کہ فروری تک 100 ملین افراد اور اگلے سال جون تک تمام امریکیوں کو کرونا ویکسین دی جا سکے. میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اس حکم نامے کے ذریعے صدر ٹرمپ فارماسیوٹیکل کمپنیوں کو قانونی طور پر پابند کر سکتے ہیں کہ وہ اپنی ویکسینز ترجیحی بنیادوں پر پہلے امریکی شہریوں کو فراہم کریں، کیونکہ یہ کمپنیاں پہلے ہی دیگر ممالک سے معاہدے کر چکی ہیں، جیسے کہ فائزر کی ویکسین برطانیہ میں دی جانے لگی ہے جبکہ امریکہ میں اس کی منظوری کا فیصلہ 10 دسمبر کو کیا جائے گا. امریکہ کے نو منتخب صدر جو بائیڈن نے کرونا وائرس کے انحصارات کے لیے عہدہ سنبھالنے کے ابتدائی 100 روز کے دوران کیے جانے والے اقدامات کا اعلان کیا ہے. منگل کو ماہرین صحت پر مشتمل اپنی ٹیم کا تعارف کراتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ وہ عہدہ سنبھالنے کے بعد ابتدائی 100 روز کے دوران ملک بھر میں رضاکارانہ طور پر ماسک پہننے کی آگاہی، 10 کروڑ ویکسین لگانے اور ملک کے بیشتر اسکولوں کو کھولنے کا عہد کرتے ہیں. انہوں نے کانگریس سے مطالبہ کیا کہ وہ آئندہ برس ویکسین کی فراہمی کے لیے مالی معاونت سے متعلق قانون سازی کریں تاکہ ویکسین کو لیبورٹری سے مریض تک فوری طور پر پہنچایا جائے. امریکہ میں گزشتہ چند روز کے دوران اوسطاً 2 لاکھ کیسز اور 2,200 اموات رپورٹ ہوئی ہیں. جو بائیڈن نے خبردار کیا ہے کہ کانگریس نے کرونا ریلیف پیکج کی جلد منظوری نہ دی تو کرونا ویکسینیشن کی مہم متاثر ہو سکتی ہے. دونوں جماعتیں اس ہفتے کے اختتام تک اس پیکج پر متفق ہونے کی کوشش کریں. جو بائیڈن امریکی تاریخ میں سب سے بڑے پیمانے پر ہونے والی کرونا ویکسینیشن مہم کی مؤثر قیادت کی بات کرتے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کہہ چکے ہیں کہ ویکسین کی جلد ترین تیاری اور ڈسٹریبیوشن کا کریڈٹ جو بائیڈن کو نہیں بلکہ انہیں دیا جائے، جو ٹرمپ انتظامیہ کے آپریشن وارپ اسپیڈ کی وجہ سے ممکن ہو سکا ہے. رپورٹس کے مطابق امریکہ میں گزشتہ ہفتے یومیہ اوسطاً 2,249 افراد کرونا وائرس کے باعث ہلاک ہوئے ہیں. یہ امریکہ میں کسی بھی ہفتے یومیہ اموات کی بلند ترین شرح ہے. ایک ہفتے کے اعداد و شمار کا اوسط زیادہ بہتر انداز میں وبا کے پھیلنے کی نشاندہی کرتا ہے۔ امریکہ میں حالیہ ہفتوں میں کرونا وبا ایک بار پھر تیزی سے پھیلنے لگی ہے اور لوگوں کے متاثر ہونے کی تعداد اور اموات میں اضافہ ہوا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائٹ ہاؤس نے امریکہ میں حزب اقتدار ریپبلکن اور حزب مخالف ڈیموکریٹ جماعتوں کے سینیٹرز کے مجوزہ $908 بلین کے مقابلے میں $916 بلین کے امدادی پیکج کی تجویز پیش کی ہے تاکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جنوری میں اپنے منصب کو چھوڑنے سے پہلے اس امدادی پلان پر دونوں جماعتوں کے درمیان مہینوں سے جاری ڈیڈ لاک کو ختم کر سکیں۔ وزیر خزانہ سٹیو منوچن نے صدر ٹرمپ کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ مجوزہ پلان واشنگٹن میں امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پلوسی کو پیش کیا۔ اپنے ایک جاری کردہ بیان میں اس کی تفصیلات بتاتے ہوئے وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ پچھلے پیکج کے برعکس اس میں ریاستی اور لوکل گورنمنٹس کے لیے بھی امداد مختص کی گئی ہے، جبکہ کاروباری اور تدریسی اداروں کے لیے تحفظات بھی شامل ہیں۔ سٹیو منوچن نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ اس مجوزہ پلان پر دونوں جماعتوں کے اتفاق رائے کے لیے وہ پر امید ہیں تاکہ امریکی ورکرز، فیملیز اور کاروباروں کو اہم معاشی ریلیف مل سکے۔ اس سٹیمولس پیکج کا مقصد کرونا وائرس سے متاثرہ افراد اور کاروباروں کو ریلیف فراہم کرنا ہے، تاہم کئی ماہ دونوں جماعتیں اس پر متفق ہونے میں ناکام رہی ہیں۔ یو کے میں ویکسین کی فراہمی کے ساتھ ہی دیگر کئی ملکوں میں بھی اپنے لوگوں کو ویکسین مہیا کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ان میں میکسیکو، مراکش اور انڈیا بھی شامل ہیں۔ تاہم اس دوران ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا ہے کہ امریکہ کی جانب سے عائد پابندیوں کی وجہ سے ایران کے لیے کرونا کی وبا کی روک تھام کے لیے بیرون ملک سے ادویات اور میڈیکل سپلائز کی خریداری میں بے حد مشکل پیش آ رہی ہے۔ افغان وزارت صحت کا کہنا ہے کہ COVID-19 کی ویکسین کی پہلی کھیپ 6 سے 7 ماہ کے دوران افغانستان پہنچے گی، لیکن وزارت کے ترجمان ڈاکٹر اکمل سمسور کا کہنا ہے کہ افغانستان کی 20% آبادی تک ویکسین کی فراہمی کو مزید 2 سال درکار ہوں گے۔ انہوں نے ایک نیوز کانفرنس کو بتایا کہ افغان صدر اشرف غنی ہفتے میں 2 بار COVID-19 کی انتظامیہ کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ ماسک کے استعمال میں 3% اضافہ ہوا ہے اور اب 33% افراد ماسک استعمال کر رہے ہیں۔ وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں 177 نئے کیسز کی اطلاع دی ہے، جس کے ساتھ ہی افغانستان میں کرونا وائرس سے متاثر افراد کی کل تعداد 48,540 ہو گئی۔ فائزر کے چیف البرٹ بورلا کا کہنا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے جس تیزی سے COVID-19 کی ویکسینز تیار کی ہیں اس پر خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے زور دے کر کہا کہ ایسا کرتے ہوئے ٹیسٹنگ کے کسی مرحلے یا کسی سٹیپ کو کام نہیں کیا گیا۔ انہوں نے یہ بات فیڈریشن آف فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز اینڈ ایسوسیشنز کی ایک ورچوئل پریس کانفرنس میں کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس کیس میں کیونکہ ویکسینز یا میڈیسن بہت تیزی سے تیار کی گئی ہیں، لیکن کیونکہ انہیں خاص طور پر امریکہ میں بری طرح پولیٹیسائز کر دیا گیا ہے، اس لیے اس طرح سے لوگوں کو پریشانی ہوئی ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ کس پر یقین کریں اور کس پر نہ کریں، کیونکہ اس کے بارے میں گفتگو سائنسی اصطلاحات پر نہیں بلکہ سیاسی اصطلاحات میں کی جا رہی ہے۔ میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے کوئی سٹیپ نہیں چھوڑا اور ویکسین کو بالکل اسی طرح سے ٹیسٹ کیا ہے جیسا کہ ہم کسی بھی ویکسین کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ اور کرونا وائرس کی خبروں اور تازہ ترین اعداد و شمار کے بعد کچھ مزید خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم آج بدھ کے روز برسلز میں یورپی کمیشن کی صدر اورسلا وان ڈیر لین سے رات کے کھانے پر ملاقات کر رہے ہیں، جس میں اب سے 3 ہفتے بعد یورپی یونین سے علیحدگی کے معاہدے کے تحت تجارت کو معطل ہونے سے بچانے کے لیے آخری کوششیں جاری ہیں۔ برطانیہ معاہدے کے تحت یورپی یونین سے 31 دسمبر کو الگ ہو رہا ہے۔ برطانوی حکومت کے ذرائع کا کہنا تھا کہ ہمیں ہر صورت حقیقت پسندانہ رویہ اپناتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس بارے میں کوئی معاہدہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ہم برطانیہ کے خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت میں پیش رفت کے لیے سیاسی سوجھ بوجھ کی ضرورت ہوگی، اور اگر اس سلسلے میں کوئی سمجھوتا طے پاتا ہے تو مذاکرات کار مائیکل بارنیئر اور ڈیوڈ فراسٹ بات چیت دوبارہ شروع کر سکتے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کے بریکسٹ سے متعلق اعلیٰ ترین اہلکار مائیکل گروو کا کہنا تھا کہ اس بارے میں یورپی یونین کو قدم اٹھانا ہوگا، اور سمجھوتا صرف اس صورت میں ممکن ہوگا جب یورپی یونین برطانیہ کی مکمل خود مختاری کو تسلیم کرے۔ بتایا جاتا ہے کہ بات چیت میں ناکامی کی صورت میں COVID-19 سے متاثرہ یورپی معیشت کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو جائیں گی، کیونکہ تجارت نہ کرنے کی بنیاد پر برطانیہ کی یورپی یونین سے علیحدگی کی صورت میں یورپ تقسیم ہو کر رہ جائے گا، اور برطانیہ اور یورپی یونین دونوں کے لیے تجارت کرنا زیادہ مہنگا ثابت ہوگا، جس سے مجموعی قومی پیداوار بھی شدید طور پر متاثر ہوگی۔ خبریں ختم ہوئیں، لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد مزید تجزیاتی رپورٹیں آپ کے لیے پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ مزید رپورٹیں۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا، نیوزی لینڈ نے پچھلے مارچ میں ایک سفید فام قوم پرست کے ہاتھوں 51 نمازیوں کی ہلاکت پر تفصیلی رپورٹ جاری کی ہے، جس میں بتایا گیا ہے کہ ان کے خفیہ اداروں نے دائیں بازو کے انتہا پسندوں کی طرف ضروری توجہ نہیں دی۔ رپورٹ پیش کرتی ہیں نفیسہ ہود بھائی۔
نیوزی لینڈ نے تقریباً 800 صفحوں پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ جاری کی ہے جو پچھلے مارچ کرائسٹ چرچ شہر میں 51 نمازیوں کے قتل سے متعلق ہے۔ رائل کمیشن کی اس رپورٹ کے مطابق نیوزی لینڈ کے خفیہ ادارے اسلامی شدت پسندوں پر اس قدر متوجہ تھے کہ انہوں نے دائیں بازو کے انتہا پسند عناصر کی تحقیقات نہیں کی۔ یاد رہے کہ ایک سفید فام قوم پرست برنٹن ٹیرٹ مسلمانوں کے خلاف سوشل میڈیا پر لکھا کرتا تھا، لیکن ان کی پوسٹ کی طرف کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ قتل کرنے کے دوران ٹیرنٹ نے پورے واقعے کو لائف سٹریم کیا۔ اس سال ٹیرنٹ کو بلا ضمانت عمر قید دی گئی ہے۔ رپورٹ جاری ہونے کے بعد نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈن نے سرکاری کوتاہیوں کے لیے معافی مانگی اور کہا کہ ہر مسلمان کو نیوزی لینڈ میں محفوظ محسوس ہونا چاہیے۔ واشنگٹن ڈی سی میں سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہد بخاری کہتے ہیں کہ اس رپورٹ سے پتہ چلا ہے کہ مغرب کو اپنی ترجیحات بدلنے کی ضرورت ہے۔
جو رپورٹ کا جو مین نتیجہ نکالا گیا ہے، یا جو کئی ہوں گے، تفصیلی رپورٹ پڑھ کے اندازہ ہوگا، ابھی تفصیلی رپورٹ پڑھنے کا موقع تو نہیں ملا، لیکن جو کچھ بھی ابھی آیا ہے وہ یہ، وہ پورے میرے خیال مغرب کا اس وقت المیہ ہے، بلکہ بعض مسلم دنیا کا بھی لیڈروں کا المیہ ہوگا، وہ یہ کہ انہوں نے اس ایک خطرے کو کہ مسلمان نوجوانوں میں ایکسٹریمزم ہے، ٹیررزم ہے، وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے، سارے جو ریاست کے ذرائع ہو سکتے ہیں ریسرچ کرنے کے، انویسٹیگیٹ کرنے کے، روکنے کے، وہ سب ادھر لگا دیے، اور یہ بالکل تجزیہ نہیں کیا جو پہلے سے ان کے تھا کہ بھائی ان کے اپنے ہاں، اپنے صحن میں، اپنے بیک یارڈ میں رائٹ ونگر جو ایکسٹریمسٹ گروپ ہیں، وہ جو سپرمسٹ گروپ ہیں، وائٹ سپرمسٹ گروپ ہیں، بہت ہی ایکٹیو ہیں، اور وہ کوئی بھی ٹیررزم کی ایکٹیویٹی وہ کر سکتے ہیں۔
یہ بتائیں، یہ جو حملہور تھا برنٹن ٹیرٹ، اس نے تو مطلب مسلمانوں کے خلاف اظہار رائے کیا تھا، لیکن ایسے تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کیسے پتہ چلتا کہ یہ اتنا بڑا حملہ کرنے والا ہے؟
دیکھیں نا، پہلی بات جو اسی رپورٹ نے کہا کہ ایجنسیز نے اپنے سارے وسائل ادھر لگا دیے کہ مسلمانوں میں ٹیررزم ڈھونڈنا ہے۔ اگر یہ ادھر نگرانی بھی کرتے، جہاں یہاں پہلے بھی ہوتی تھی لیکن اب یہاں پہ بھی انہوں نے ختم کی ہوئی ہے، تو وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا یہ مثلا خود ہی جو تفصیل آئی ہے کہ جتنے ایکسٹریم گروپس ہیں، بے شمار نام آئے، 5-6 نام میں نے دیکھے ہیں، آسٹریلیا کے ہیں یا نیوزی لینڈ کے، ان کو وہ ڈونیشن بھی دیتا ہے، ان کے ساتھ اس کا رابطہ بھی ہے، وہ ناروے کا جو بندہ تھا، اس کا جو کرسچن، جو بھی اس کا مینیفیسٹو ٹائپ تھا، اس کو بھی کوٹ کرتا ہے، فیس بک پہ، سوشل میڈیا میں ایکٹیو ہے، تو یہ ریڈ فلیگ تو ہو سکتا تھا نا اگر توجہ ہوتی اس طرف۔
یہ تھے واشنگٹن ڈی سی میں سینٹر فار اسلام اینڈ پبلک پالیسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر زاہد بخاری۔ دوسری طرف کاؤنسل آف امریکن اسلامک ریلیشنز کی سین اینٹونیو میں بانی صدر سروت حسین کا کہنا تھا کہ اب ضروری ہو گیا ہے کہ مغرب دہشت گردی کی تعریف تبدیل کرے۔
جبکہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں جو کچھ جسنڈا نے کیا، مسلمانوں کا ساتھ دیا، سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن یہ تھریٹس مسلمانوں پہ بڑے زمانے سے آ رہے تھے وہاں پر، اور مسلمان اس کی کمپلین بھی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ریسورسز اتنے الگ جگہ لگائے بجائے ان ہیٹ کرائمز کے اوپر، ہیٹ اٹیکس کے اوپر، یا ہیٹ کے جو تھریٹس آتے ہیں اس کے اوپر لگانے کے، اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے، اس کو کمپلیٹلی اوور لک کیا ان لوگوں نے، اور ان کے کبھی بھی ان کے ریسورسز جو تھے نا وہ خالی اسلامک ٹیررزم پہ تھے، سو کالڈ اسلامک ٹیررزم، جبکہ اس ٹیررزم ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ اسلام۔ اگر ایک آدھ بندہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو پوری پوری سزا دیں آپ، لیکن پورے مذہب کو تو اس کو نہ وارن کرے نا۔
آپ کے خیال میں مغرب کو اپنے وسائل کس حد تک یہ دائیں بازو کے انتہا پسندوں کی طرف لانا چاہیے تاکہ اس طرح کے واقعات مستقبل میں نہ ہوں؟
اب بھی اگر وہ ان کے اوپر اپنے ریسورسز لگائیں، پورا فوکس ان کے اوپر رکھیں کہ تمہارے ملک میں خود یہ ہو رہا ہے، تو مغرب میں تو یہ ریسورسز کو بہت ضروری ہے۔
یہ تھی ٹیکسس میں کیئر کی عہدیدار سروت حسین. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی.
مشرق وسطی کے ممالک بدلتے ہوئے عالمی حالات میں کیا اپنی پالیسیوں میں تبدیلی پر بھی غور کر رہے ہیں اور کیا ترکی اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششیں بھی اسی کا ایک حصہ ہیں؟ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری کی رپورٹ سماعت فرمائیے.
خارجہ امور کے امریکی ماہر اور فارن پالیسی کونسل کے نائب صدر ایلان برمن کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں مشرق وسطی کا تقریباً ہر ملک ہی عالمی سطح پر اپنے تعلقات کے سلسلے میں نئے سرے سے غور کر سکتا ہے. وہ وائس آف امریکہ سے گفتگو کر رہے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ سعودی عرب اور ترکی کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں جو کسی زمانے میں انتہائی خراب تھے، کیا اس کا کوئی خاص سبب ہے؟ تو انہوں نے کہا،
Look, I think every country in the Middle East is beginning to sort of to consider a realignment. The likely realignment that's going to happen once the Biden administration takes office early next year. There's a sense, I think, in Saudi Arabia that there will be a more a less hospitable, more forceful US policy towards the kingdom.
وہ کہہ رہے تھے کہ سعودی عرب میں احساس پایا جاتا ہے کہ ان کے خیال میں امریکہ کی نئی حکومت کی ان کی جانب ایک زیادہ سخت پالیسی ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ میرے خیال میں ترکی میں بھی یہ احساس پایا جاتا ہے کہ ناگورنو کاراباخ کے تصادم کے بعد روس کے ساتھ اس کے تعلقات میں نئے سرے سے غور کرنے کی ضرورت ہے جو زیادہ قریبی تھے. انہوں نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والے حالات کے پیش نظر جبکہ امریکہ میں حکومت کی تبدیلی عمل میں آئے گی اور حالات میں کچھ تبدیلی پیدا ہوگی تو آپ مشرق وسطی کے بہت سارے ملکوں کے موقفوں میں بھی بتدریج ایک تبدیلی دیکھیں گے. جب ان سے سوال کیا گیا کہ کیا ترکی کو بھی وہی مسئلہ درپیش ہوگا سعودی عرب اور ایران کے ساتھ تعلقات میں توازن قائم رکھنے کا جو پاکستان کو درپیش ہے، تو انہوں نے کہا،
No, I think the Turkish calculus is a little bit different. Saudi Arabia has been very forceful in its anti-Turkey stance, which is sort of very similar to its anti-Muslim Brotherhood stance.
ان کا کہنا تھا کہ ان کے خیال میں ایسا نہیں ہے کیونکہ ترکی کی صورتحال بہت مختلف ہے اور ترکی کے خلاف سعودی عرب کا موقف اتنا ہی سخت ہے جیسے کہ اخوان المسلمین کے خلاف ہے. میرے خیال میں گزشتہ برسوں میں حالات تبدیل ہوئے ہیں. چند سال پہلے تک سعودی عرب میں یہ احساس تھا کہ وہ دوسرے خلیجی ملکوں کے ساتھ مل کر سب سے پہلے تو قطر کو، پھر اخوان المسلمین کو اور پھر ترکی کو الگ تھلگ کر سکتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو سکا. چنانچہ اب سعودی عرب میں یہ بات زیر غور ہے کہ اب موجودہ صورتحال میں کیا ہو سکتا ہے. تاہم اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ ترکی اور سعودی عرب جلد ہی کسی وقت اچھے دوست بن جائیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ضرور ہے کہ دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ کشیدگی کم کرنا ان کے بہترین مفاد میں ہے. اس سوال کے جواب میں کہ کیا یہ ممکن ہے کہ آئندہ کسی مرحلے پر سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی کشیدگیوں میں کچھ کمی ہو جائے، ایلان برمن نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا زیادہ تر انحصار واشنگٹن کے رویے پر ہے کہ وہ مستقبل میں ایران کے بارے میں کیا پالیسی اختیار کرتا ہے. اور سعودی عرب میں یہ احساس پایا جاتا ہے کہ واشنگٹن کی نئی حکومت ایران کے ساتھ تصادم کی فضا کو کم کرنے کی کوشش کرے گی اور شاید 2015 کے جوہری معاہدے کی جانب واپس بھی جائے، جس کے سبب خطے میں ایران کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوا تھا. یہ خطے کے ممالک پریشان ہیں کہ ایسا پھر ہو سکتا ہے. وہ واشنگٹن پر اشارات میں اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ بائیڈن حکومت کو زیادہ محتاط ہونا چاہیے اور حالات کو مد نظر رکھا جانا چاہیے، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر اس صورت میں وہ اپنے اپنے منصوبے بنا رہے ہیں. عمر عباس جعفری، اردو وی او اے، واشنگٹن.
اسی سلسلے کی دوسری رپورٹ کل اسی پروگرام میں پیش کریں گے. دنیا بھر میں دہشت گردی کی صورتحال کا جائزہ پیش کرنے والے گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2020 کے مطابق جنوبی ایشیا دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا خطہ ہے. اس وقت دنیا میں دہشت گردی کے مسئلے کی نوعیت کیا ہے، جانیے ڈاکٹر ایرن ملر سے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی نیلوفر مغل کی گفتگو میں.
How do you see the changing trends and patterns? رپورٹ میں جنوبی ایشیا میں دہشت گردی کے جن بدلتے رجحانات اور پیٹرنز کا ذکر کیا گیا ہے، انہیں آپ کیسے دیکھتی ہیں، خاص طور سے اگر ہم افغانستان اور دوسرے ملکوں کی بات کریں تو؟
In Afghanistan, the patterns of
of terrorism are certainly concerning.
افغانستان میں دہشت گردی کے پیٹرنز یقیناً تشویشناک ہیں. ہم جانتے ہیں کہ امن بات چیت جاری ہے, لیکن اس کی وجہ سے دہشت گرد حملوں میں کمی نظر نہیں آتی, خاص طور پر طالبان کی طرف سے. اس کی ایک وجہ تشدد کی ایک خاص سطح کو برقرار رکھنا ہو سکتی ہے, تاکہ یقینی بنایا جا سکے کہ امن مذاکرات جاری رہیں اور ان میں شامل فریقین امن کے حصول کے لیے متحرک رہیں. تاہم اس کا نقصان بھی ہو سکتا ہے اگر اس سے یہ ظاہر ہو کہ تشدد کو کم کرنے کے لیے نیک نیتی سے کوشش نہیں کی گئی. سن 2019 میں اگرچہ ہم نے عراق میں داعش کے حملوں اور جان لیوا واقعات میں کمی دیکھی, لیکن ہم نے دیکھا کہ دنیا کے کئی دوسرے حصوں میں داعش سے وابستہ تنظیموں اور افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا. ہم دوسرے کئی ممالک کو بھی دیکھتے آ رہے ہیں جہاں ان گروہوں سے وابستہ افراد اب بھی سرگرم ہیں. خاص طور پر ہم نے سن 2019 میں سری لنکا میں ایسٹر کے روز منظم ترین حملے دیکھے. یہ ایک بھیانک حملہ تھا جس میں 250 افراد ہلاک اور کئی سو زخمی ہوئے. یہ جاننا انتہائی ضروری ہے کہ سری لنکا میں تامل علیحدگی پسند تحریک کی بھی ایک انتہائی پریشان کن تاریخ رہی ہے. سن 2009 کے بعد اب وہاں نسبتاً بہت کم دہشت گرد حملے ہوتے ہیں, اس لیے سن 2019 کا حملہ ہلاکت خیزی کے اعتبار سے تباہ کن تھا.
سو رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسلامی انتہا پسند گروپوں کی جانب سے دہشت گردی میں اگرچہ کمی آ رہی ہے, لیکن مغربی ملکوں میں انتہائی دائیں بازو کے گروپوں کی طرف سے حملوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. یہ ٹرینڈ کتنا تشویشناک ہے؟
It's certainly an important development.
یہ یقیناً ایک اہم پیش رفت ہے. میں یہ کہوں گی کہ انتہائی دائیں بازو کی دہشت گردی کوئی نیا ایشو نہیں ہے, لیکن اس میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ بہت تشویشناک ہے کیونکہ بہت سے حملے, خاص طور پر مہلک حملے تھے, یہ بڑے پیمانے پر اموات کا باعث بننے والے حملے تھے, اور اس بات کا یقیناً ہم مطالعہ کرنے جا رہے ہیں. امریکہ اور برطانیہ, نیوزی لینڈ سمیت دیگر مغربی ممالک میں حملے انتہائی دائیں بازو کی سوچ رکھنے والوں نے کیے. یہ وہ لوگ ہیں جو سفید فام بالا دستی کا پرچار کرتے ہیں. خصوصاً نیوزی لینڈ میں کرائسٹ چرچ حملے میں مسلمان نمازیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا. امریکی ریاست ٹیکسس میں الپاسو دہشت گرد حملے میں ہسپانوی لوگوں پر خریداری کے دوران مہلک حملہ کیا گیا.
نیلوفر مغل کی رپورٹ آپ سن رہے تھے. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے, میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ہر نسل کو مخصوص بیرونی خطرات کا سامنا ہوتا ہے. صدر رونلڈ ریگن کے دور میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو سوویت یونین کی جانب سے کمیونسٹ خطرے کا سامنا تھا. ان دنوں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عہد میں امریکہ کو عوامی جمہوریہ چین یا پی آر سی اور ایران میں ایک دہشت گرد حکومت سے چیلنجوں کا سامنا ہے. وزیر خارجہ پومپیو نے 10 نومبر کو رونلڈ ریگن انسٹیٹیوٹ میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ حقیقت احوال یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کی پالیسی کی بنیادوں میں دنیا میں آزادی کے لیے اول خطرہ چینی کمیونسٹ پارٹی ہے. ہم نے واضح طور پر اور مستقل بنیاد پر یہ کہا ہے کہ امریکہ اور عوامی جمہوریہ چین کے تعلقات کا تعین پارٹی کے متعین کردہ خطوط پر نہیں, بلکہ ان سادہ اور طاقتور معیاروں سے ہوگا جن کی توقع کسی بھی ایسی قوم کی جانب سے کی جاتی ہے جو عالمی اسٹیج پر کردار ادا کرنے کی امنگیں رکھتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے عوامی جمہوریہ چین میں اپنے ہم منصبوں سے بیجنگ کی جانب سے احتساب, شفافیت اور برابر کے سلوک کے مظاہرے کے لیے کہا ہے. وزیر خارجہ پومپیو نے واضح طور پر کہا کہ اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جنوبی بحیرہ چین میں غیر قانونی دعووں, امریکی کاروبار کے لیے مزید مشکلات, قونصل خانوں کو جاسوسی کے اڈوں کے مزید استعمال, دانشورانہ املاک کی مزید چوری اور بنیادی حقوق کو مزید نظر انداز کرنے سے اجتناب کرنا ہوگا, اور یہ کہ پارٹی کی جانب سے سنکیانگ, تبت اور دوسری جگہوں پر مظالم برداشت نہیں کیے جائیں گے. جہاں تک ایران کا تعلق ہے, امریکہ کی جانب سے زبردست دباؤ کی مہم کی وجہ سے تہران اور اس کے دہشت گرد گماشتوں کو دسیوں ارب ڈالر سے محروم کر دیا گیا ہے. صدر ٹرمپ کی قیادت میں پہلے ہی بہت سی کامیابیاں حاصل ہو چکی ہیں. وزیر خارجہ پومپیو نے وضاحت کی کہ مشرق وسطی میں امریکی طاقت براہ راست کار فرما ہے. ہم نے داعش کی خلافت کو تباہ کر دیا ہے, ہم نے بغدادی اور سلیمانی کو ہلاک کر دیا, اور ہم نے فوج دفاع کو خاصا بحال کر دیا ہے. علاقے میں دوسرے مقامات پر امریکہ نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے اپنی ترجیحات میں پیش رفت کی ہے.
وزیر خارجہ پومپیو نے کہا کہ یروشلم کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کر کے اور اس بات کو مان کے کہ گولان کی پہاڑیاں اسرائیل کا حصہ ہیں، امریکہ نے اس بات میں مدد فراہم کی ہے کہ یہ یہودی ریاست علاقے کے مستقبل میں مرکزی مقام کی حیثیت کی حامل ہے۔ آزادی کے ماحول میں رہنے کی خواہش ہر فرد کی میراث ہے، جیسا کہ وزیر خارجہ پومپیو نے توجہ دلائی کہ اس بات کا مظاہرہ ہم وینزویلا کے لوگوں میں دیکھتے ہیں جو نکولس میڈولو کی تباہ کن حکومت سے تنگ آ چکے ہیں، ہم اس کا مظاہرہ نکاراگوا میں دیکھتے ہیں، ہم یہ ایرانیوں اور بیلاروس کے باشندوں میں دیکھتے ہیں جو سب کے سب بہتر انسانی حالات کی راہ تک رہے ہیں۔ اپنی قوم کے مقاصد پر اعتماد اور اقدار پر یقین اور اس عزم کے ساتھ کہ ہم اپنے طرز زندگی کا تحفظ کریں گے اس لیے کہ ہم امریکہ کی کامرانیوں پر گہرا ایمان رکھتے ہیں، امریکہ کے لیے لازم ہے کہ وہ دنیا میں عظیم تر انسانی آزادی کے لیے کام کرتا رہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جلانی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقع